الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على عدائهم وعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال حسين بن علي عليهما السلام الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم اذا محسو بالبلا قلت دیانون. درود پڑھیے محمد و آل محمد. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی زبان پہ رکھا ہوا لقمہ ہے، جب انہیں آزمایا جاتا ہے، امتحانوں میں ڈالا جاتا ہے، دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. عرض ہوا تھا کہ اس مختصر سے جملے میں سید الشہداء علیہ السلام نے دینداری کے مختلف چہرے اور شکلیں بیان فرمائیں، ایسے چہرے جن کے اوپر نقاب دین پڑا ہوا ہے لیکن ان کے نیچے چھپی ہوئی شے وہ دین نہیں ہے، وہ دنیا ہے. دین کی بگڑی ہوئی شکلیں، منحرف شکلیں، جو دین کی حقیقت سے بہت دور ہیں، دین کے لیے اور آئمہ دین کے لیے اتنی خطرناک ہیں جتنا کفر و شرک خطرناک ہے. اور اگر تاریخ میں رجوع کریں، غور فرمائیں، تو یہی نتیجہ ہمیں تاریخ سے بھی ملتا ہے کہ جتنا نقصان دین کی بگڑی ہوئی شکلوں نے دین کو پہنچایا اور جتنا جور و ستم آئمہ دین پر وہ اولیاء دین پر دین کی بگڑی ہوئی شکلوں کی وجہ سے روا رکھا گیا، اتنا کفر و شرک کی طرف سے نہیں ہوا. دین کی ان منحرف شکلوں میں سے ایک شکل جو سایہ انداز ہے، سایہ فگن ہے ہر دینی شعبے پر، دینداروں پر، دینی مراکز پر، دینی تعلیمات پر، دینی آداب و رسوم پر اور دینی فرائض و وظائف پر. علامہ اقبال کے بقول وہ دین خانقاہی ہے، خانقاہی دین، وہ دین کی شکل جس میں روح دین نہیں فقط نام دین موجود ہے اور جس میں دین کے فرائض اور آداب سے کوئی سروکار نہیں بلکہ نام دین سے فقط سروکار ہے. وہ شکل دین کی علامہ اقبال کے مطابق جس کو شیطان بہت پسند کرتا ہے، امت مسلمہ کے لیے اس دینی شکل کو تجویز کیا اس نے اپنے نمائندوں کے لیے، چیلوں کے لیے، کہ اس کا زیادہ پرچار کریں، اس کی زیادہ ترویج کریں، وہ خانقاہی دین ہے. عرض کیا تھا وہ نظم علامہ اقبال کی ابلیس کی مجلس شورا کے عنوان سے ہے، تمام نمائندے اکٹھے کر کے پہلے تو اس نے ان سے رپورٹ مانگی کہ بتاؤ اس زمین پر کیا ہو رہا ہے اور تم نے اپنی ماموریت صحیح انجام دی، بجا لائی یا نہیں. اور جب ان کی رپورٹیں سن لی گئیں تو پھر اس کے بعد شیطان نے ان کو صدارتی خطبہ دیا اور اس خطبے میں انہیں بتایا، شیطانی چیلوں نے، شیطانی نمائندوں نے اسے کئی خطروں سے آگاہ کیا جمہوریت کے خطرے سے آگاہ کیا، سوشلزم کے خطرے سے آگاہ کیا، کمیونزم کے خطرے سے آگاہ کیا، آزادی پسند اور ترقی پسند تحریکوں کے خطرے سے آگاہ کیا، کہ پوری دنیا میں مسلمان و غیر مسلمان ملکوں میں چلتی رہتی ہیں، جو انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، حقوق بشر کے لیے، اور ان ناموں سے، پرفریب نعروں اور پرفریب ناموں سے پوری دنیا میں جو تحریکیں ہیں، ہر علاقے کے نمائندے نے اس کو خبردار کیا کہ یہ خطرناک تحریکیں ہیں. شیطان نے ان کو تسلی بخش جواب دیا کہ یہ نہیں ہیں. ایک شعر میں علامہ نے اس کو یوں منعکس کیا کہ یہ نہیں ہے خطرے، شیطانی راستوں کے لیے یہ خطرہ نہیں ہے، ان سے نہیں گھبراؤ، ان سے نہیں ڈرو، یہ شیطان کے مقصد کو ناکام نہیں بنا سکتے یہ تحریکیں اور یہ مختلف تعلیمات اور یہ حربے اور یہ لوگ اور یہ پارٹیاں اور یہ حزب اور یہ ازم، یہ نہیں کوئی شیطانی راستے کو روک سکتے، بلکہ تنہا چیز جو شیطانی راستے کے لیے خطرہ ہے وہ اسلام ہے. جانتا ہے، شعر علامہ کا یہ ہے، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. یہ شیطان کی تشخیص ہے. اپنی پارلیمنٹ میں آج کا شیطان اگر مجسم کریں تو آپ کو معلوم ہے، شیطان بزرگ جس کو امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے شیطان بزرگ کا خطاب دیا، اور کل اس نے ایک مذمتی قرارداد منظور کی. اس مذمتی قرارداد میں بالکل یہ شعر اس نے قرارداد کے طور پر تصویب کیا ہے کہ جانتا ہے جس پہ روشن، اگر خبریں سنی ہیں تو، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. یعنی تجھے نہیں معلوم کہ شیطان کی نگاہ میں فتنہ کیا ہے، شرارت. فتنہ یعنی شرارت. شیطان نے شرارت دیکھی کہ اس زمین پر شرارت کون ہے، کس کو ہم کہیں شریر ہے. یہ شیطانی نمائندوں نے کہا مصدقیت. مصدق وہ سب سے پہلا انسان ہے جس نے اشتراکی نظریات پیش کیے، سوشلسٹ نظریات جس نے سب سے پہلے پیش کیے قبل از اسلام. مارکسزم، جیسے میں پہلے گفتگو میں عرض کیا تھا کہ یزیدیت، لبرلزم یزیدیت کی تعمیر نو یافتہ شکل ہے. ان میں سے لبرلزم یعنی یزیدیت، آج جس کو سوشلزم کہتے ہیں یہ مصدقیت ہے. مصدقیت یعنی اسلام سے پہلے ایک شخص بنام مصدق، اس کے نظریات تھے اشتراکی نظریات، سوشلسٹ نظریات. بعد میں آ کے مارکس نے، کارل مارکس اور لینن نے آ کر اس کی تعمیر نو کی، اور اس کو مارکسزم کے نام سے، کمیونزم کے نام سے، سوشلزم کے نام سے، ان ناموں سے آ کر پیش کیا. در حقیقت وہ مصدقیت ہے. اس لیے علامہ کا اس شعر میں فرمانا ہے کہ شیطان کہہ رہے ہیں کہ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے. یعنی ہر وہ شخص جو باطن ایام سے آگاہ ہے، جس کی نگاہ ظاہر پہ نہ ہو بلکہ باطن ایام پہ ہو، نہ ظاہر ایام پہ، وہ بخوبی جانتا ہے ان حادثوں کے پس منظر پہ جس کی نگاہ ہو، وہ بخوبی جانتا ہے کہ مصدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. یعنی شیطانی راستوں کے لیے سوشلزم اور جمہوریت خطرہ نہیں بلکہ اسلام ہے، شرارت اسلام ہے. اس کو ختم کرنا ہے، اس کا گراؤ کرنا ہے، اس کو زمین سے ہٹانا ہے، نابود کرنا ہے. یہ شیطان کا فتویٰ اپنے چیلوں کے نام پر ہے. ہو کس طرح سے اس کو ختم کرنا ہے اسلام کو؟ یعنی پہلے انہوں نے کہا کہ یہ شرارت ہے، اسلام شرارت ہے، سوشلزم شرارت نہیں ہے، جمہوریت شرارت نہیں ہے. شیطان جب شرارت کہے تو پھر سمجھے گی وہ کیا چیز ہوگی. امام خمینی رضوان اللہ علیہ ایک میزان دیا پوری امت مسلمہ کو کہ آپ صحیح راستے پر جا رہے ہیں یا نہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ صحیح لوگ کیا کہتے ہیں، لیکن امام نے ایک انوکھا ایک انوکھا راستہ بتایا. کیا کہا؟ کہا کہ دیکھو جو چیز شیطان بزرگ کو بری لگتی ہے سمجھو وہ درست راستہ ہے, اسی پہ چل نکلو. اور یہ دیکھنا ہے کہ تم صحیح جا رہے ہو یا غلط جا رہے ہو. دیکھو کہ شیطان بزرگ تمہاری تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا. جس دن شیطان سے تمہاری تعریفیں ہونے لگی سمجھو غلط جا رہے ہو, سمجھو غلط جا رہے ہو. اب خود دیکھ لیں کہ شیطان کس کی تعریفیں کرتا ہے اور یہ کس کی مذمت کرتا ہے, کس کے خلاف مذمتی قراردادیں منظور کرتا ہے. یہی سے میزان پتہ چل لے گا صحیح کون جا رہا ہے, غلط کون جا رہا ہے, کس کا راستہ درست ہے, کس کا راستہ شیطانی راستہ ہے. شیطان نے دستور کیا دیا کہ کس طرح اسلام کو کنٹرول کرنا ہے. اور آج سب سے بڑا خطرہ دنیا کو جو پیش کیا گیا, کیا خطرہ ہے؟ انتہا پسندی, شدت پسندی. معلوم ہے ذرا ہوشیاری کی دنیا ہے, بیداری کی دنیا ہے, پیچیدہ دنیا میں رہ رہے ہیں, ماڈرن دنیا میں رہ رہے ہیں. صرف موبائل لے کر انسان, موبائل ٹیلی فون سیٹ لے کر ماڈرن دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے, بلکہ ماڈرن دنیا میں رہنے کے لیے بڑے شعور کی ضرورت ہے. چونکہ ماڈرن دنیا کی سازشیں بڑی ماڈرن ہیں, بڑی پیچیدہ ہیں, اس کی شیطنت بہت پیچیدہ ہے, اس کی دشمنی بہت پیچیدہ ہے. اس کی دشمنی کو سمجھنے کے لیے ایک دقیق شعور کی ضرورت ہے, تاکہ بال سے باریک دین کو انسان درک کر سکے اور اس دین کے خلاف موجود سازشوں کو بھی انسان درک کر سکے, سمجھ سکے. کیا کرنا ہے؟ آج کے لیے بھی شیطان کا وہی نسخہ ہے. شیطان نے دستور دیا کہ کس طرح سے اسلام کو ختم کرنا ہے. آج کے لیے بھی کہا گیا کہ اسلام سب سے بڑا خطرہ ہے. پاکستان کے چار بڑے خطرے پاکستانی صدر کے بقول, پاکستان کو چار بڑے خطرے درپیش ہیں, ان میں سے سب سے پہلا اسلام ہے. سب سے بڑا خطرہ پاکستان کو درپیش ہے اسلام سے, اور اس سے نجات دینی ہے. اتفاقاً یہ گفتگو 2 سال پہلے ہوئی ہے, اخباروں میں آئی ہے, میڈیا میں آئی ہے, آپ نے سنی ہے, پڑھی ہے, کہ اور وہ بھی مشائف, علماء اور مشائف کی کانفرنس میں یہ چار خطرے بیان کیے گئے کہ پاکستان کو چار بڑے خطرے درپیش ہیں. ان میں سے ہر ایک کے ساتھ نمٹنے کے لیے الگ فورس موجود ہے, لیکن صدر نے ہاتھ پھیلایا آگے علماء اور مشائف کی طرف کہ ایک فتنہ ایسا ہے جس سے نہ فوج پاکستان کی نبرد آزما ہو سکتی ہے, نہ پولیس نبرد آزما ہو سکتی ہے, نہ ایجنسیاں نبرد آزما ہو سکتی ہیں. اس خطرے کو پاکستان سے ٹالنے کے لیے صرف علماء اور مشائخ ہی کچھ کر سکتے ہیں, اور علماء اور مشائخ نے یک زبان کہا کہ اس خطرے سے پاکستان کو بچانا ہمارا کام ہے. وہ کون سا خطرہ تھا؟ خطرہ اسلام تھا. چار خطروں میں سے سب سے بڑا خطرہ اسلام. البتہ یہ الگ بات ہے کہ وہ ملک جو بنا ہی اسلام کے لیے تھا, جو بنا ہی اسلام کے نام پر تھا, آج اسلام اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا ہے. میڈیا کے جاسے میں نہ جائیں, شدت پسندی, انتہا پسندی, فنڈامنٹلزم, دہشت گردی, یہ نام ہیں لیکن اشارہ کسی اور کی طرف ہوتا ہے. یہ ایک حربہ ہے آج کی دنیا کا بھی اور قدیم دنیا کا بھی حربہ ہے کہ نمونہ جو دکھاتے ہیں وہ غلط غلط نمونہ پوری دنیا کو دکھا کر جذبات ابھار کے پھر جب مذمت کرتے ہیں تو صحیح کی مذمت کرتے ہیں. یہ حربہ ہے. جو نمونہ دکھائیں گے, جو آدمی دکھائیں گے غلط, لیکن جب مذمت کریں گے تو کس کی کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ تشیعوں کے خلاف ایک عمل جو مدتوں سے میں دیکھ رہا ہوں, آپ مجھ سے زیادہ دیکھتے ہیں, 24 گھنٹے دیکھتے ہیں, 12 مہینے دیکھتے ہیں, آپ صبح و شام دیکھتے رہتے ہیں تشیعوں کے خلاف اس ملک میں. ایک عمل جو میڈیا نے ایک کام شروع کیا ہوا ہے, وہ کیا کام ہے؟ وہ یہ کہ عاشور کے جلوس کی ایک تصویر ہر سال نشر ہوتی ہے. میں اور جگہ بھی عرض کر چکا ہوں, یہ عاشور کے جلوس کی ایک اسپیشل تصویر نشر ہوتی ہے, اور سارے چینل یا سارا میڈیا یا سارا اخبار اپنا اپنا ایک تصویر نشر کرتے ہیں. وہ تصویر کس کی ہوتی ہے؟ وہ کسی گلوکارہ کی ہوتی ہے, وہ کسی اداکارہ کی ہوتی ہے, وہ کسی رقاصہ کی ہوتی ہے, وہ کسی طوائف کی ہوتی ہے. اس میں کوئی تبصرہ نہیں ہوتا, وہ صرف تصویر ہوتی ہے کہ عاشور کے دن یہ صاحبہ عزادار ہیں. یہ تصویر بتاتی ہے کہ کیا یہ نمونہ چنا. پورے جلوس میں عزادار بھی ہوتے ہیں, پورے جلوس میں متدینین بھی ہوتے ہیں, پورے جلوس میں ایمان لوگ بھی ہوتے ہیں، پورے جلوس میں باتقوا لوگ بھی ہوتے ہیں، اس جلوس کے اندر با کردار لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر ہزاروں لاکھوں کے جلوس سے ایک بے کردار کی تصویر چھاپ کر لیکن مذمت با کرداروں کی کرتے ہیں. تصویر بے کردار کی ہوتی ہے لیکن مذمت با کرداروں کی کرتے ہیں. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب ایسے ہیں. یہ ایک میڈیا کا حربہ ہے، قدیم ایام سے یہ حربہ ہے کہ بے کردار کو پیش کر کے با کردار کی مذمت کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کو کہتے ہیں انتہا پسند، اگر آپ کو کہتے ہیں فنڈامنٹل، تو یوں نہیں ہے کہ چند دہشت گردوں کا نام لے کر انہی کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. نام چند بد کرداروں کا لے کر بدنام با کرداروں کو کرتے ہیں. لہذا آپ دیکھیں کہ اس حربے میں کتنے کامیاب ہوئے کہ چند بے کرداروں کا نام انہوں نے خود اٹھایا، ان بے کرداروں کو خود لائے، پہلے پاکستان میں لائے، پھر پاکستان کے پڑوس میں لے گئے، پھر ان بے کرداروں کو اچھالا، پھر ان بے کرداروں سے بے کرداریاں کروائیں. جب انہوں نے بہت بے کرداریاں کی تو ان کی تصویریں دکھا کر اور حملے با کرداروں پر کیے. لہذا نام اسامہ کا لیا، حملہ رسول اللہ پر کیا، نام رسول اللہ کا بدنام کیا، کارٹون رسول اللہ کا چھپا، پیش کیا کیا، بدنام کس کو کیا؟ بس اس میڈیا کے جھانسے میں نہ آئے کہ یہ کسی اور کو کچھ کہہ رہے ہیں، نہ یہ آپ ہی کو کچھ کہہ رہے ہیں. اس لیے عرض کیا تھا کہ ماڈرن زمانے میں داخل ہونے کے لیے ایک موبائل سیٹ کافی نہیں، ایک بڑے شعور کی بھی ضرورت ہے، ایک سمجھ کی بھی ضرورت ہے، عقل کی بھی ضرورت ہے، فراست کی بھی ضرورت ہے، ذہانت کی بھی ضرورت ہے، ہوشیاری کی بھی ضرورت ہے، بیداری کی بھی ضرورت ہے. اس بیداری کے ساتھ اس زمانے میں زندہ رہا جا سکتا ہے. کیا کریں اس زمانے کے لیے؟ شیطان نے کیا نسخہ سوچا؟ کس طرح سے فتنہ فردہ، شیطان کے بقول مصدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. شیطان نے کہا یہ شرارت ہے، اسلام شرارت ہے، اسلام کو ختم کرنا ہے. کس طرح سے ختم کریں؟ بہت سارے حربے ہیں. کفر سے کبھی اسلام ختم نہیں ہو سکتا، شرک سے کبھی اسلام ختم نہیں ہو سکتا. اگر کفر و شرک اسلام کو ختم کر سکتے تو مرحب و انتر ہی کر لیتے، وہی کر لیتے، وہ بڑے مشرک تھے. ابو جہل و ابو لہب ہی کر لیتے، ابو جہل و ابو لہب سے اسلام ختم نہیں ہوتا. یہودیت اسلام کو ختم نہیں کر سکتی، مسیحیت اسلام کو ختم نہیں کر سکتے، ہندو اسلام کو ختم نہیں کر سکتا. اسلام کو اگر اس شرارت کو دبایا جا سکتا، شیطان نے کہا شرارت، اگر اس شرارت کو ختم کیا جا سکتا ہے تو کس کے ذریعے سے؟ اسلام کے ذریعے سے. اسلام پہ مقابلہ اسلام، اسلام سے اسلام کو شکست دی جا سکتی ہے. اور یہ تاریخ بھی بتاتی ہے کہ اسلام جس نے کہیں بھی گردن نہیں جھکائی، جس نے کہیں بھی شکست نہیں کھائی، لیکن جب اسلام اصلی کے مقابلے میں ایک نقلی اسلام آ گیا، وہاں پر اسلام کو عقب نشینی کرنا پڑی، وہاں اسلام کو عقب نشینی کرنا پڑی. میں بتاؤں تاریخ کہاں عقب نشینی کرنا پڑی؟ وہ علی جو بدر میں عقب نشینی نہیں کی، وہ علی جس نے خیبر میں عقب نشینی نہیں کی، وہ علی جس نے خندق میں عقب نشینی نہیں کی، وہ علی جس نے حنین میں عقب نشینی نہیں کی، وہ علی جس نے کسی میدان میں عقب نشینی نہیں کی، لیکن صفین کے میدان میں عقب نشینی کرنا پڑی. کیوں؟ کہ بدر و حنین میں علی کے مقابلے میں شرک آیا تھا، لیکن صفین میں علی کے مقابلے میں نیزوں پہ قربان آیا تھا. عقب نشینی کرنا پڑی، اپنے موقف سے عقب نشینی کرنا پڑے. کیوں؟ کہ سامنے اسلام لے آئے. ہزار سمجھایا امیر المومنین نے، شعور پکڑو، عقل سے کام لو، ہوش سے کام لو، بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. لیکن نہج البلاغہ میں فرمانا ہے حضرت کا کہ جس کو ایسی سپاہ مل جائے، جس کو ایسی امت مل جائے جو اس کی کسی بات کا معنی ہی نہ سمجھتی ہو، اس امت کے ساتھ وہ امیر کیا کرے جس کی اطاعت ہی نہیں کی جا سکتی؟ لا رأی لمن لا یطاع، اس امیر کی رائے کا کوئی وزن نہیں ہوتا جس کی امت اس کی اطاعت نہ کرے. ٹھوسا گیا یہ سب کچھ جب اسلام اسلام کے مقابلے میں آ جاتا ہے، امام الدین کے مقابلے میں قرآن لے آتے ہیں. یہاں مشکل مرحلہ آ جاتا ہے. آج کیا کہا گیا؟ اسلام کے مقابلے میں اسلام لاؤ. اسلام کو اسلام سے باہر نکالا جا سکتا ہے. روشن اسلام، آزاد خیال اسلام، سیکولر اسلام، لبرل اسلام، یہ سب وہ اسلام ہیں جن سب کا نام اس رہبر کبیر نے رکھا امریکی اسلام. ان سب کا اصلی نام امریکی اسلام. امریکی اسلام سے کیا کرنا ہے؟ محمدی اسلام کو میدان سے باہر نکالنا ہے، علوی اسلام کو نکالنا ہے، شبیری اور حسینی اسلام کو نکالنا ہے روشن اسلام کے ذریعے سے. یہ نہ سمجھو یہ کسی خاص گروہ کے خلاف ہے. بس مطمئن بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم سے کیا اثر ہوگا، یہ تو ہماری طرف نہیں آ رہے، یہ تو ایک خاص گروہ کے خلاف اٹھتے ہیں، اور ہمیں تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. بلکہ بعض تو شکر گزار ہیں بھی، بعض تو لمبے لمبے سجدے شکر کے کر رہے ہیں، اٹھتے بھی نہیں ہیں. یہ شکر کے سجدے نہیں، یہ غفلت کے سجدے ہیں، یہ غفلت کے سجدے ہیں. کسی گروہ کے خلاف نہیں ہے کچھ بھی، صرف جاسا ہے. مقصد اسلام ہے. اسلام کو کس طرح سے شکست دیں؟ اسلام کے ذریعے. اس اسلام میں سے ایک امریکی شکل ہے اس کی، کہ اگر فرصت ہوئی تو میں وضاحت کروں گا کہ کم رہتی جا رہی ہے فرصت ہمارے لیے، اگر یا نہ ہو سکا تو کسی اور فرصت میں. امریکی اسلام کو سمجھنا بہت ضروری ہے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے پاکستانی قوم کے نام ایک پیغام آج سے 15 سال پہلے روانہ کیا تھا، پاکستانی قوم کے نام 13-14 سال پہلے. شاید یہ جوانوں کو تو کسی نے بتایا بھی نہ ہوگا کہ اس قسم کا پیغام آپ کے نام، اس عظیم رہبر نے نام لے کر آپ کا ملت غیور پاکستان، ملت شریف پاکستان، ملت وفادار پاکستان پیغام فرمایا. اس پیغام میں کیا کہا؟ فرمایا کہ اے کاش دشمن اسلام کے دشمنوں کے سارے حربے روس کی طرح ہوتے، کیونکہ روس بھی دشمن اسلام تھا، مارکسزم بھی دشمن اسلام تھا. فرمایا کہ کاش اسلام دشمنوں کے سارے حربے روسیوں کی طرح ہوتے. روسیوں نے کیا کیا؟ کھل کر سامنے آئے، اعلان کیا کہ خدا کی کوئی گنجائش نہیں، کہا ہم نے اپنے ملک سے خدا کو نکال دیا ہے. یہی کہا انہوں نے، صاف نعرہ لگایا کہ ہم نے اپنے ملک سے خدا کو نکال دیا ہے، دین کی کوئی گنجائش نہیں، کمیونزم میں دین کی کوئی گنجائش نہیں. یہ نعرہ تھا ان کا کل مکلا. اب جس کو مقابلہ کرنا تھا اس الحاد سے، اسے بھی معلوم تھا کہ یہ کون ہے، مجھے کیا کرنا ہے. ہر دیندار کو معلوم تھا کہ یہ کفر ماز، یہ الحاد ماز ہے. لہذا امام نے روسی فرمان روا کو خط لکھا اور کیا کہا؟ فرمایا کہ تمہاری مشکل یہ نہیں، چونکہ بہت سارے تبصرے ہوئے، بعضوں نے کہا کہ ان کے حالات، سیاسی حالات خراب ہیں، بعضوں نے کہا ان کے اقتصادی حالات خراب ہیں. امام نے کہا نہ تمہارے سیاسی حالات کی وجہ سے تم نابود ہوگے، نہ تم اپنے اقتصادی حالات کی وجہ سے نابود ہوگے. اقتصادی پریشانیاں کسی کو نابود نہیں کرتی، سیاسی پریشانیاں کسی کو نابود نہیں کرتی، لیکن امام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے تمہارا نظام نابود ہو جائے گا. کیوں نابود ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اس نظام کے اندر خدا کی کوئی گنجائش نہیں، اس نظام کے اندر خدا نہیں ہے، یہ نابود ہو جائے گا. اور نابود ہو گیا. اور اسی پیغام کے اندر فرمایا کہ کاش جتنے دشمن دین ہیں ان کی دشمنیاں اس دشمن کی طرح ہوتی ہیں. لیکن ایک دشمن دین جس کی دشمنی بڑی پیچیدہ ہے، امریکی اسلام بہت پیچیدہ اسلام ہے، اور اس کے خلاف مقابلہ بہت پیچیدگی مانگتا ہے، بڑے شعور کا طلبگار ہے، یہ معمولی حربہ نہیں ہے امریکی اسلام. انہی میں سے ایک اسلام جو محمدی اور علوی اور شبیری اور حسینی اسلام کو سرکوب کرنے کے لیے، دبانے کے لیے ایک چہرہ اور کامیاب چہرہ، پچھلے تاریخ میں اپنی کامیابی کے ثبوت پیش کیے ہیں، وہ ہے خانقاہ اسلام. توجہ فرمائیں، امام خمینی سے پہلے علامہ اقبال گزر گئے. علامہ اقبال نے اس سرزمین ہند پر بیٹھ کر اپنی ملت و قوم کو جگانے کے لیے ببانگ دوہل یہ کہا कि शैतान तय कर चुका है, आज का शैतान तय कर चुका है, मस्तकियत फितना फर्दा नहीं इस्लाम है, इस्लाम को मिटाना है, उसको किसी और इज्म से कोई खतरा नहीं, किसी और तमद्दुन से कोई खतरा नहीं, किसी और कल्चर से कोई खतरा नहीं, किसी और तहजीब से कोई खतरा नहीं। तहजीबों का तसादम इस्लाम को नाबूद करना चाहता है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इस्लाम को नाबूद करना चाहता है। क्यों? कि कोई ऐसी तहजीब है ही नहीं है जो शैतान के लिए मुश्किल हो, खतरा हो। शैतान का फतवा यह है कि अगर है तो फकत इस्लाम। इस इस्लाम को नाबूद कैसे करना है? हुक्म देता है अपने चेलों को कि उम्मत मुसलमान इसको अगर आप दीन खानकाही सिखा दो, ये लग जाएगी दीन खानकाही में और उस वक्त खतरा हमारे सर से टल जाएगा। दीन खानकाही सिखा दो, इसको मस्त कर दो जिक्र और फिक्र सुबगाही में। इसे शैतान का हुक्म अपने चेलों को मस्त कर दो जिक्र और फिक्र सुबगाही में, इसे पुख्ततर कर दो मिजाज खानकाही में, इसे पुख्ततर कर दो मिजाज खानकाही में। इसे यानी इसकी हर चीज को खानकाही बना दो, हर वो चीज जो इसको बेदार कर रही है उसको खानकाही बना दो। खानकाही चीज क्या होती है? बस जवानों ने मुतालबा किया कि थोड़ा खोले खानकाही दीन को, और बस बुजुर्गों ने कहा कि बात तो समझ आ गई है, अब जरा राय हल पेश करें इसका क्या है। पहले यह समझ लें कि खानकाही दीन है क्या, क्योंकि किसी भी बीमारी से निजात पाने के लिए ये तो पहले पता चले कि वो है क्या, उसकी अलामतें क्या हैं, उसे परखें कैसे हम, पहले ये तो तस्दीक करें कि आया है भी हमारे अंदर या नहीं है, इस मुल्क में है भी या नहीं, इस उम्मत के अंदर है भी खानकाही दीन या नहीं है। खानकाही दीन की एक अलामत, खानकाही दीन वो होता है जो बेदार करने की आवाज को सुलाने की लोरी बना देता है। खानकाही दीन खानकाहों में, खानकाह एक हुजरा होता है शहर से बाहर, शहरों के अंदर खानकाही नहीं होती, आबादियों से बाहर गार नमा एक हुजरा जिसमें ना नूर जाता है ना हवा जाती है ना कोई बशर जाता है ना कोई फरिश्ता, उसमें सूफी बैठ जाता है जाकर, और बैठकर सूफी किसको कहते हैं? आम राइज सूफी, जो ना कमाता है ना कोशिश करता है, कमाती दुनिया है खाता वो है, कमाई की दुनिया खाएंगे हम। देखिए होंगे दरवेश कशकोल डाले हुए मांग रहे हैं, ये सूफी बन गया खानकाही दीन, कि हमने कमाना नहीं, हमने कोशिश नहीं करनी, दुनिया गवाए खाएंगे हम, बनाएंगे वो इस्तेमाल हम करेंगे, ये सूफी है, ये तसव्वुफ है। अलबत्त वो हकीकी तसव्वुफ ना कुरानी और इस्लामी इरफान ना, उसकी तरफ जहन ना जाए, हकीकी इरफान ना वो जिसकी कल नमूना पेश किया था, जिन उराफा में से सबसे बड़ा आरिफ इमाम खुमैनी है, वो इरफान हमासी, वो इरफान शब्बीरी, वो इरफान जो इंसान को मैदानगाह में ले आता है, कतलगाह में ले आता है, वो इरफान जो मुजाहिद पालता है, वो इरफान जो लोरियां सुनाता है, वो ना इनका काम होता है कि उस हुजरे में बैठकर सुबह शाम जिक्र फिक्र, फिक्र तो नहीं करते जिक्र करते, सुबह शाम इनका काम है जिक्र, कोई भी जिक्र विर्द बना लिया और उस विर्द को दोहराना शुरू कर दिया, या एक विर्द उनका मौलाना रूम ने नकल किया, मैं वो आपको बता दूं नमूने के तौर पर को विर्द कैसे करते हैं। एक सूफी भूखा था बहुत, कई दिन से कई आबादियों में गया, खाना उसने मांगा, लोगों ने नहीं दिया, दरवेश उसने सोचा कि कोई भी नहीं दे रहा, चलो खानकाह में चलते हैं, खानकाह जहां बहुत और सूफी और बैठे हुए थे बहुत सारे, उनके अंदर चला गया कि यहां शायद कुछ पका होगा, यहां कुछ मिल जाए। वो पहले से एक हफ्ते के भूखे थे, मुंतजर थे कि कोई ले आए तो हम भी कुछ खा लें, चूंकि कमाना तो नहीं, उन्होंने कोशिश कुछ नहीं करनी, खुद ही कोई ले आया हमारे पास। ये जो गया इसके पास गद्दा था, गद्दे पर बैठकर गया उनके पास, वो एक हफ्ते के भूखे, ये भी चार दिन का भूखा, उन्होंने देखा कि यह गद्दा लेकर आ गया है, चलो हाँ, चूंकि जैसे होता है ना चोर, चोर को जो चीज मिल जाए तो कहता है खुदा ने भेजी है ये انہوں نے کہا یہ گدھا خدا نے بھیجا ہے, ہم مسلمانوں پر رحم کر کے خدا نے بھیجا ہے یہ. کہا خدا نے خوراک بھیج دی, غذا بھیج دی. انہوں نے وہی جو غلام تھا, خادم تھا, جو بھی تھا, اسے کہا کہ یہ گدھا کاٹ کے پکاؤ, اس کو کھاتے ہیں سب, لیکن اس کو پتہ نہ چلے جو لے کر آئے, اس کو معلوم نہ ہو. انہوں نے یہ کیا, چاند ایک باہر گئے, جا کے گدھا پکایا انہوں نے, کاٹا پکایا, پھر اس کو پکا کے جب سب کا پیٹ بھر گیا, صوفی کا جب پیٹ بھر گیا پھر اس کو ذکر یاد آ جاتا ہے. اب انہوں نے ذکر شروع کیا, ان کا ایک طریقہ ہے دمال, ان کا ایک طریقہ ہے دمال. اب دمال شروع ہوئی, ذکر شروع ہوا. پہلے کوئی اور ذکر پڑھتے ہوں گے, لیکن چونکہ آج انہوں نے اس صوفی کا گدھا, مہمان صوفی کا گدھا کھا لیا تھا, لہذا آج کے لیے جو ذکر انہوں نے بنایا اور اس دمال کے اندر اس ذکر کو تکرار کرتے تھے, وہ مولانا روم کے بقول, کہ مولانا روم خود بھی صوفیہ میں سے ہیں, لکھا کہ اس میں انہوں نے جو دمال کا ذکر بنایا انہوں نے فارسی میں, کہا خار برافتو خار برافتو خار برافت, یہ فارسی میں یہ دمال کا ذکر تھا, خار برافتو خار برافتو خار برافت. مانا اس کا یہ بنتا ہے کہ گدھا گیا گدھا گیا گدھا گیا. سارے صوفی ناچتے قدم مارتے زمین پر اور دمال میں یہ ذکر گاتے کہ خار برافتو خار برافتو خار برافت. جب یہ صوفی جس کا گدھا تھا, اس نے دیکھا کہ وہ کھا کے ذکر میں مشغول ہوئے دمال میں, یہ بھی اٹھ کے ان کے ساتھ مشغول ہو گیا دمال میں, اور وہ ذکر یہ بھی پڑھنے لگا خار برافتو خار برافتو خار برافتو. بعد میں جب وہ سوئے جاگے, جاگنے کے بعد اس نے قصد کیا کہ جائے اس خانقاہ سے باہر, پوچھا اس نے کہ میرا گدھا کہاں ہے, وہ خادم نے کہا کہ وہ تو رات کو پکا کے کھا لیا. اس نے کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں, تو جب یہ پکا رہے تھے کاٹ رہے تھے تو تم نے بتایا کیوں نہیں. کہا کہ میں تمہیں بتانے آیا تھا, لیکن تم میں رقص تھے, تم اس دمال میں مصروف تھے, اور اس قدر دمال تمہاری ان سے زیادہ اچھی تھی, تم بھی یہ ذکر ان سے بہتر کر رہے تھے خار براف تو خار براف, تو میں سمجھا شاید راضی ہو تم بھی اس کام پر, لہذا میں نے تمہیں نہیں بتایا, دروازہ بند کر کے آ گیا. یہ نمونہ مولانا روم نے پیش کیا کہ خانقاہ کے اندر اہل ذکر اور ان کا یہ ذکر دمال کے اندر, اور وہ یہ خب یہ قوم کی حالت کی عکاسی کرتی ہے یہ مثال. کون سی حالت؟ وہ قوم کہ جس کا سارا سرمایہ, جس کی ناموس, جس کی عزت, جس کا وقار, جس کا ملک, جس کی ثروت, جس کی حکومت, جس کی سیاست, جس کی ہر چیز اس کے دشمن نے آ کر پائمال کر دی ہو, اور پائمال کر کے اس کی زبان پر ایک ذکر چڑھا دیا ہو, اور وہ قوم بھی دشمن کے ساتھ دمال میں مشغول ہو, خار برافتو خار برافتو خار برافتو, وہ قوم بھی اس دشمن کے ساتھ ناچنا شروع ہو جائے, وہ بھی اس کی ہم زبان بن جائے, وہ بھی اس کے ہم کلام بن جائے, اس کا دشمن آ کر اس کو بتائے کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ اسلام ہے, یہ بھی ناچنے لگے اس کے ساتھ کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ اسلام ہے, اس کا صدر بھی ناچنے لگے, اس کی کابینہ بھی ناچنے لگے, اس کی پارلیمنٹ بھی ناچنے لگے, اس کا سینٹ بھی ناچنے لگے, اس کا شیعہ بھی ناچنے لگے, اس کا سنی بھی ناچنے لگے. تو جب یہ کھولیں گے آنکھیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ اس ملک میں تشیع بچا ہے نہ تسلل بچا ہے.
مردہ باد مردہ باد
امریکہ, مردہ باد
مردہ باد مردہ باد
امریکہ, مردہ باد.
وہ قوم کی حالت ہے, اس دشمن کے ساتھ محو رقص ہے, خار برافت و خار برافت. کرو کہ اس قوم کے ساتھ پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں, اسے اس کا مزاج خانقاہی بنا دو. جس قوم کا مزاج خانقاہی بن جائے وہ کرتی کیا ہے, وہ قوم اس کی ہر آواز جو بیدار کرتی ہے اس کو لوری بنا دیا جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیدار کرتے ہیں, جگاتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جاگے ہو کو سلاتے ہیں. کچھ بیدار کرتے ہیں, یہ فن آتا ہے ان کو, بیداروں کو, کچھ بیدار لوگوں کو سلا دیتے ہیں, کچھ سوئی وہ کو بیدار کرتے ہیں. کچھ میری طرح ایسی مجلس پڑھتے ہیں, جو جاگ رہے ہوتے ہیں وہ بھی سو جاتے ہیں. اور کچھ بڑے شولا بیان ہوتے ہیں جو سوتے ہوئے کو بھی جگا دیتے ہیں. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کیا کام کرنا درست ہے, نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، بے ہوشوں کو زندہ کر دو۔ کس طرح سے زندہ کر دو؟ اس اپنی نوا سے، اس اپنی لے سے، اس اپنے پیغام بیداری سے۔ سلانے والے بہت ہیں، جگانے والے کم ہیں، جگانے والے کم ہیں۔ کتنے آئے جو سوئی ہوئی امتوں کو جگائے؟ جگانے والے بہت کم ہیں، لیکن جو جگانے آئے گا اس کا حکم بھی معلوم ہے۔ کیوں نہیں جگانے والے زیادہ ہوتے، سلانے والے زیادہ ہے؟ اس وجہ سے، ایک تو امتوں کو سلانے والے زیادہ پسند ہیں۔ چھوٹے بچوں کو مائیں رات کو لوریاں سناتی ہیں، بچوں کو رات کی لوری زیادہ پسند ہے، اور یہی مائیں صبح سکول کے لیے انہیں اٹھا دیتی ہیں۔ یہ صبح کا عمل ماں کا ان کو پسند نہیں ہے۔ ایک تو مشکل سے اٹھتے ہیں، اور دوسرا ماں کو گھورتے رہتے ہیں، دیر تک ماں کو گھورتے رہتے ہیں، لیکن رات کو جب ماں لوری سناتی ہے تو پھر امی امی کر کے سو جاتے ہیں۔ لہذا ان کو سلانے والے پسند ہیں، جگانے والے ان کو گھورتے رہتے ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیوں کیوں جگانے والے کم ہیں؟ اس لیے جگانے والے کم ہیں کہ جگانے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے؟ جگانے والوں کے لیے شیطان نے قانون بنا رکھا ہے۔ کیا قانون بنا رکھا ہے؟ وہ لوگ جن کی باتوں سے، جن کے ذکر سے، جن کی فکر سے، جن کے افکار سے، جن کے تذکرے سے، جن کی خطابت سے لوگوں کا ضمیر بیدار ہوتا ہو، اس کے بارے میں شیطان کا فتویٰ یہ ہے کہ اس چمن سے، اس غزل سرا کو نکال دو۔ اقبال کے نفس سے ہے لالہ کی آگ تیز۔ لالہ گل ہے، پشتوں میں بھائی کو لالہ کہتے ہیں، یا پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں، لالہ گل کو۔ فارسی میں پھول کا نام لالہ ہے، سرخ رنگ کا۔ سرخ رنگ کا پھول علامت ہے شہید کی، سرخ رنگ کا پھول علامت ہے بیدار انسان کی، سرخ رنگ کا پھول علامت ہے اس کی کہ جو اپنی جان دین کے اوپر خدا کی راہ میں نثار کر سکتا ہے، اس کی علامت گل لالہ ہے۔ تو اقبال کا یہ کہنا ہے کہ اقبال کے نفس سے لالہ کی آگ تیز، یعنی وہ جوان جو جان برکت ہے، جب اقبال آ کر اس کے سامنے اپنا پیغام پیش کرتا ہے تو اس گل لالہ کی آگ میں اور تیزی آ جاتی ہے، وہ شعلہ جوانہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں دشمن کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ شہید حسینی کو کیوں چمن سے نکال دیا گیا؟ شہید عارف حسینی کو کیوں چمن سے نکال دیا گیا؟ وہ تو تفرقہ نہیں ڈالتے تھے، وہ تو کسی مذہب کے خلاف نہیں تھے، انہوں نے کسی مذہب کے مقدسات کی توہین کبھی نہیں کی تھی۔ کیوں نکال دیا گیا؟ اسی حکم کے تحت کہ اس نفس سے لالے کی آگ تیز ہوتی ہے، اس سے امت بیدار ہوتی ہے۔ اس گلستان میں کوئی بیداری کی بات نہ کرے، جو بیداری کی بات کرے گا، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، اس کو چمن سے نکال دیا جاتا ہے۔ پہلے تو خود قوم اس کو نکال دیتی ہے، تیری ضرورت نہیں، تو ممبر پر نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کہ تو لوری نہیں سناتا، تو بیدار کرتا ہے۔ جو نیند ڈسٹرب کرے وہ انسان کو برا لگتا ہے، جو نیند ڈسٹرب کرے وہ برا لگتا ہے۔ پہلے تو قوم اس کو نکال دیتی ہے، گوشہ نشین کر دیتی ہے۔ علی علیہ السلام کو کیوں امت نے گوشہ نشین کر دیا رسول اللہ کی رحلت کے بعد؟ اس لیے کہ علی امت کو سلانا نہیں بلکہ جگانا چاہتے تھے۔ کبھی امتیں گوشہ نشین کر دیتی ہیں، اور جو امتوں کے ہاتھوں پت جائے اس کو دشمن شہید کر دیتا ہے، جو گوشہ نشین نہ ہو وہ شہید ہو جاتا ہے، کر دیتے ہیں گوشہ نشین۔ لوریاں، لوریاں سنا کے سلا دو، یہ خانقاہی دین ہے، جس کی ہر چیز لوری بن جائے، جس کی اذانیں لوری بن جائے۔ اذان، اذان ہوتی ہے بیداری کے لیے، اذان یعنی اعلان، اعلان توحید، اعلان رسالت، اعلان ولایت، اعلان اسلام۔ پانچ وقت اعلان کرو، کس بات کا؟ ان مسلمانوں کو یاد دلاؤ کہ تم مسلمان ہو، تمہارا کوئی خدا ہے، تمہارا کوئی رسول ہے، تمہارا کوئی امام ہے، تمہارا کوئی دین ہے، اور وہ خدا، وہ رسول، وہ امام تم سے کچھ مانگ رہا ہے۔ اذان بیداری کے لیے ہے، خفتوں کو اٹھانے کے لیے ہے۔ لیکن یہ اذانیں جب لوریاں بن جائیں، یہ اذانیں جب لوریاں بن جائیں انسانوں کو سلا دیتی ہیں. عراق میں ایک تو ابھی قبضہ ہوا استکبار کا, ایک قبضہ اس صدی کے اوائل میں ہوا, ان گزشتہ صدی کے 20ویں صدی کے اوائل میں عراق پر ایک قبضہ ہوا برطانیہ کا, اور آج شراکت کے ساتھ اس بوڑھے استعمار نے, شراکت کے ساتھ استکبار و استعمار دونوں نے مل کر پھر عراق کو قبضے میں کر لیا. جب پہلے تنہا برطانیہ نے تنہا قبضہ کیا تھا, اس وقت ایک برطانوی جرنیل جو سربراہ تھا وہاں پر برطانوی حکومت کا اور فوج کا, وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا, گزرتے ہوئے آزان کا وقت ہو گیا, آزان شروع ہوئی, وہ انگریز تھا, اسے نہیں معلوم تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں, عربی میں آزان ہے. اس نے پوچھا یہ کیا آواز آ رہی ہے, اپنے مترجم سے پوچھا یہ کیا آواز آ رہی ہے, اس نے کہا آزان ہو یہ. کہا آزان کے کیا معنی ہے, اسے سمجھانا شروع کر دیا ڈیٹیل میں کہ یہ مسلمان ہیں, یہ نماز پڑھتے ہیں, نماز کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں, ان شرائط میں سے ایک نماز ہے اور ان میں سے ایک اذان ہے, اور اذان کے یہ بول ہیں, یہ کلیاں ہیں, یہ اس کے بند ہیں, یہ فصلیں ہیں اس کی, یہ سب اس نے بتانا شروع کیا. تو وہ بے حوصلہ سا تھا, اس نے کہا کہ چھوڑو ساری بات ختم کرو, مجھے صرف مختصر کر کے بتاؤ کہ یہ اذان ہمارے تاج و تخت کے لیے خطرہ تو نہیں, کہا بتاؤ یہ اذان ہمارے تاج و تخت کے لیے خطرہ تو نہیں. اس نے کہا نہ صاحب یہ آپ کے لیے خطرہ نہیں ہے. کہا اگر خطرہ نہیں ہے تو جتنی اذانیں دے سکتے ہیں دیتے رہیں, جتنی اذانیں دے سکتے ہیں دیتے رہیں, لیکن وہ اذانیں جو استکبار کے لیے خطرہ ہو, جو استعمار کے لیے خطرہ ہو, وہ اذانیں بند کرا دی جاتی ہیں, وہ اذانیں کاٹ دی جاتی ہیں, وہ نمازیں ختم کر دی جاتی ہیں جن اذانوں میں بیداری کا پیغام ہو. پھر اقبال ہی ذہن میں آتے ہیں, اس لیے کہا کہ ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور. کیا فرق ہے ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان میں؟ ملا کی اذان لوری ہے, مجاہد کی اذان بیداری ہے. مجاہد کی اذان بیداری ہے. اب ذرا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, وہ امت جو ایک اذان سے بڑی آشنا ہے, اذان علی اکبر سے بڑی آشنا ہے, مجھے یہ بتانا کہ کربلا میں جو اذان ہوتی ہے اور مجاہد کربلا جو اذان دیتا ہے, سید الشہداء کا فرزند جو اذان دیتا ہے, شبیع رسول جو اذان دیتا ہے, بتاؤ ملا کی اذان دیتا ہے یا مجاہد کی اذان دیتا ہے؟ اس اذان سننے کے بعد انسان کو نیند آتی ہے یا بیدار ہو جاتا ہے؟ اگر علی اکبر کی اذان سے بیداری آتی ہے تو پھر علی اکبر کی طرح میدان میں اذان کے بعد انسان کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ اذان بیدار کرتی ہے انسان کو, وہ اذان لوری نہیں تھی. خفتہ قوم کی ہر چیز لوری بن جاتی ہے. دین خانقاہی, دین خانقاہی میں خانقاہ کی اذان میں نیند آتی ہے, کربلا کی اذان میں, مجاہد کی اذان میں بیداری آتی ہے. آؤ مجاہدوں کی اذانیں دو, نہ خانقاہوں کی اذانیں. خانقاہی تقریر اور کربلائی تقریر میں یہی فرق ہوتا ہے, چونکہ وہ امت جو خانقاہی دین پہ آ جائے اس کی ہر چیز خانقاہی ہو جاتی ہے. لوریاں سنو, ان کو لوریاں سنو. بہت سارے نشے ہیں, توفیق نہیں ہوئی یا کہیں خوش بختی ہے کہ کسی نشے کو ابھی تک ذائقہ نہیں چکھا, لیکن بعضوں نے چکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہماری مجلس میں کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن ہے ملک میں کفراوان ہیں, دیکھے جاتے ہیں چوکوں پر چوراہوں پر کھڑے ہوتے ہیں نشوں میں دھت. ایک نشہ تو یہ مواد کا ہے, چرس کا ہے, بنگ کا ہے, شراب کا ہے, ہیروئن کا ہے, ان چیزوں کا نشہ ہے. یہ اتر جاتا ہے تھوڑی سی ترشی سے, اتر جاتا ہے نشہ ترشی سے اترتا ہے نا. ناراض ہو یا تم گالی ہزار دے, یا وہ نشے نہیں جنہیں ترشی اتار دے. کچھ ایسے نشے ہوتے ہیں جنہیں ترشی بھی نہیں اتار سکتی. کون سے نشے؟ ایک دہریے نے, ملحد نے روس سے جب اسلام کو نکالا مسیحیت کو نکالا، یہودیت کو نکالا، دین کو نکالا، کیا کہہ کر نکالا؟ کہا کہ مذہب دین افیون ہے، کہا دین افیون ہے، جس طرح افیون سے نشہ آتا ہے اسی طرح دین سے بھی نشہ آتا ہے، مذہب سے نشہ آتا ہے انسان کو، کیسے نشہ آتا ہے؟ اس طرح سے کہ یہ لگ جاتا ہے اپنے ذکر و فکر میں، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس کے لیے سوچا کیا جا رہا ہے، اس کے لیے کیا سازشیں تیار ہو رہی ہیں، اس کا دشمن کون ہے، اس کا دوست کون ہے؟ کہا یہ مذہب انسان کو نشے میں لے جاتا ہے، افیون ہے، کہا اس لیے ہم افیون اپنے ملک سے باہر بھیج رہے ہیں، لیکن انہوں نے دین کا ایک چہرہ دیکھا ہوا تھا، کون سا چہرہ؟ وہ خانقاہی چہرہ دیکھا ہوا تھا کہ جو واقعاً افیون کا کام کرتا ہے اور انسان کو نشے میں سلا دیتا ہے، اس نے دوسرا چہرہ نہیں دیکھا ہوا تھا، وہ چہرہ بھی دنیا کو دکھا دیا، اس رہبر کبیر کے ہاتھوں سے دنیا کو دکھا دیا کہ نشے میں مست ایک قوم کو آ کر اسے جگا کر بیدار کر کے ایسا استقبال کو اس ملک سے چلتا کر دیا کہ ابھی تک اس دن کی حسرت میں ہے کہ کاش ہم غفلت نہ کرتے۔ وہ کون سا دین ہے؟ وہ شبیری اور کربلائی دین ہے، وہ شبیری اور کربلائی دین ہے جو سارے ہوش اڑا دیتا ہے انسان کے، بے ہوشیاں ختم کر دیتا ہے انسان کی۔ افیون نہیں ہے، دین بیداری کا نام ہے، دین ہوشیاری کا نام ہے۔ نماز، خانقاہی نماز اور مجاہد کی نماز میں بڑا فرق ہے۔ یا ایک واقعہ بھی ہے، میں ساتھ ذکر کروں، پہلے بھی ذکر کیا ہے بعض مجالس میں، یہاں بھی عرض کروں، چونکہ ایک یادگار واقعہ ہے میں عرض کر رہا ہوں۔ جس دن شہید حسینی رضوان اللہ علیہ کو شہید کیا گیا پشاور میں، اس سے ایک دو دن پہلے ان کی زیارت کا شرف نصیب ہوا، میں حاضر ہوا ان کی خدمت میں، جس کمرے میں وہ تھے کہ بعد میں اسی میں جنازہ رکھا گیا، وہی ان کا درسگاہ بھی تھی، وہی وہاں پر ہی وہ پڑھاتے بھی تھے، وہیں پر وہ آرام بھی کرتے، وہی مہمان بھی وہیں پر بٹھاتے، ایک لمبا سا کمرہ تھا، اس سے ذرا چھوٹا تھا۔ اس میں بچوں کی کلاس کے لیے بلیک بورڈ رکھا ہوا تھا، اس بلیک بورڈ کے اوپر اقبال کا یہ شعر لکھا ہوا تھا ان کی شہادت سے پہلے، بعضوں نے دیکھا ہوگا جو گئے ہیں وہاں پر، یہ شعر دیکھا ہوگا، وہ شعر یہ تھا: اس کا پہلا مصرع، آپ تھوڑا سا مجھے تردید ہے، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو بتا دیں، یہ کس نے لکھ دیا یا کہ کس شوخ نے لکھا محراب مسجد پر، یہ کس شوخ یا کس شوخ نے لکھا، ایسے کوئی وزن نہیں بن رہا اس لیے مجھے تردید ہے کہ صحیح نہیں ہے یہ مصرع یا اول، لیکن مفہوم یہی بنتا ہے اس کا کہ یہ کس شوخ نے لکھ دیا محراب مسجد پر، یہ ناگاں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا، یہ نادا گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ یہ شعر لکھا ہی رہا، وہ لکھ کر دیر شعر دیکھ کر میں آ گیا۔ دوسرے تیسرے دن جب خبر ہوئی ان کی شہادت کی، جب وہاں پہنچے دیکھا کہ نیچے جنازہ رکھا ہوا ہے شہید کا، اسی بلیک بورڈ کے نیچے، اور اوپر یہی شعر لکھا ہوا ہے، اوپر یہی شعر لکھا ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کب وقت سجدہ ہوتا ہے، کب وقت قیام ہوتا ہے۔ بیدار قوم وہ ہوتی ہے کہ جسے جب سجدے کا وقت آئے تو سجدہ کرتی ہے، جب قیام کا وقت آئے تو قیام کرتی ہے، لیکن جو قیام کے وقت بھی سجدے کرے وہ خانقاہی امت ہوتی ہے، جو قیام کے وقت بھی سجدے شروع کر دے وہ امت خانقاہی ہوتی ہے۔ ہمارے لیے درد سر دین خانقاہی بن گیا ہے، ہر چیز اس کی خانقاہی بن گئی، وہ چیز جو اٹھانے کے لیے تھی، وہ چیز جو بیدار کرنے کے لیے تھی، انہیں کو لوریاں بنا دیا گیا۔ لوریاں سنو اور گہری نیند، بیدار نہیں ہوتے۔ کتنی لوریاں سنائی گئیں کہ آج محرم ہے، محرم میں ہم نواسۂ رسول کی عزا میں مشغول ہیں، ایک یزید نے دین رسول کی توہین کی، نواسۂ رسول نے جا کر اپنا پورا کنبا کٹوا دیا، نواسۂ رسول نے اپنا پورا کنبا کٹوا دیا۔ آپ اسی رسول کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، سارا عالم اسلام سراپا احتجاج بن جاتا ہے، لیکن جس امت کی طرف سے کوئی آواز سننے کو نہیں ملتی، یہ وہی قوم ہے جو نواسۂ رسول کے غم میں مشغول ہے۔ تو غم خانقاہی نہ کرو، غم شبیری کرو، غم زینبی کرو۔ غم زینبی کیا ہوتا ہے؟ غم خانقاہی اور غم زینبی میں فرق ہے، عزائے خانقاہی اور عزاداری زینبی میں فرق ہے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، خانقاہوں کو چھوڑو، شبیری رسم ادا کرو۔ کیا کرو کہ جب دین پہ آنچ آ جائے، جب دین کا وجود خطرے میں پڑ جائے، جب مقدسات دین کی بے حرمتی شروع ہو جائے، تو بس دو ہی راستے رہ جاتے ہیں، یا شبیری سجدہ رہ جاتا ہے یا زینبی خطبے رہ جاتے ہیں، یا زینبی خطبے رہ جاتے ہیں۔ آپ توجہ فرماؤ، کوئی ہے ہماری مجلس میں ہے تو کھڑا ہو جائے، اس شہر میں کوئی ہے تو اس کا ایڈریس دے دیں، پوری زمین پر کوئی ہے تو اس کا پتہ بتا دیں، جو مدعی ہو کہ حضرت شبیر کا غم حضرت زینب سے زیادہ ہے اس کے دل میں۔ ہے کوئی موجود جو یہ کہے کہ مجھے حضرت زینب سے زیادہ غم ہے حضرت حسین علیہ السلام کا؟ ہے کوئی؟ اگر کوئی اٹھے تو کہنا جھوٹے ہو تم، وہی جھوٹا ہے سب سے بڑا جو کہے کہ میں زینب سلام اللہ علیہا سے زیادہ غم رکھتا ہوں۔ ہے کوئی؟ کوئی بھی نہیں، یقیناً کوئی بھی نہیں جس کو زینب اولیاء سے زیادہ درد ہو علی اکبر کا، جس کو زینب اولیاء سے زیادہ درد ہو حضرت قاسم کا، جس کو زینب اولیاء سے زیادہ درد ہو اون محمد کا، جس کو زینب اولیاء سے زیادہ درد ہو کسی اہل بیت کے جنازے کا یا انصار کے شہیدوں کا، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس آسمان کے نیچے موجود کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے حضرت زینب سے زیادہ غم ہے۔ بس حضرت زینب سے زیادہ غمزدہ نہیں ہو۔ حضرت زینب نے جو سوگواری کی، کیسی سوگواری کی؟ کربلا سے لیا کاروان، بی بی پہنچ گئی کوفہ میں، کوفہ میں کیا دیکھا؟ ایک امت خفتہ، ایک سوئی ہوئی ملت۔ کوفہ میں دین دیندار لوگ تھے، مذہبی لوگ تھے، لیکن سوئے ہوئے مذہبی، خواب کی حالت میں مذہبی، جن کو پرواہ بھی نہیں تھی کہ ہمارا امام کربلا میں مارا جا رہا ہے۔ بلایا، ساتھ نہیں دیا، سوئے ہوئے تھے کوفہ والے، سوئے ہوئے تھے۔ جب بی بی کا گزر اس شہر سے ہوتا ہے، اس خفتہ قوم کو دیکھا، یہی دکھیا بی بی، یہی داغدار بی بی، یہی جس بی بی کے جگر پر 72 شہیدوں کا داغ موجود تھا، کوئی ہے؟ اور یہ مجبور بی بی، ہم مجبور بھی ہیں نا، کہتے ہیں جی مجبوریاں ہیں، نہیں کچھ کر سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے، مجبوری ہے۔ آیا حضرت زینب سے زیادہ دکھیا ہو یا حضرت زینب سے زیادہ مجبور ہو؟ کوئی کہہ سکتا ہے میں حضرت زینب سے زیادہ مجبور ہوں؟ 72 تن جنازے، نوک نیزہ پر سر، اپنے سر پہ رضا نہیں ہے، ہاتھوں میں رسن۔ پازوں پہ نیلے نشان، چھوٹے چھوٹے یتیم، لیکن جب بی بی نے دیکھا کہ خواب غفلت میں مست، دین خانقاہی میں غرق، ایک پورا بازار، ایک پورا شہر میرے سامنے موجود ہے، اسی دکھیا بی بی نے، اسی مجبور بی بی نے مجبوریوں کو بہانہ نہیں کیا، دکھوں کو بہانہ نہیں کیا، وہاں پر خطبہ بیداری بیان فرمایا، پورے کوفے کو جگا دیا، پورے کوفے کو ہلا دیا، اس طرح سے کوفے کو بیدار کیا کہ ایک سال کے اندر اسی ملت خفتہ نے 4,000 کا لشکر تشکیل دیا، لشکر توابین تشکیل دیا، یہی جو سید الشہداء کو بلا کر خواب غفلت میں سو گئے۔ بی بی نے خطبہ بیداری پڑھا، اٹھایا، اور اسی یزید کی فوج سے ٹکرا کر 4,000 میں سے ایک بھی نہیں بچا. کس نے کوفہ کو ہلایا؟ اس ایک بی بی نے کوفہ کو ہلایا, اس ایک مخدرہ نے کوفہ کو ہلایا. یہی بتانا چاہتی تھی کہ لوگوں, اگر آئین سیکھنا ہے, اگر دین سیکھنا ہے تو دین شبیری سیکھو. دین شبیری کچھ اور ہوتا ہے, آئین خانقاہی کچھ اور ہوتا ہے. بی بی نے کوفیوں کو خانقاہی دین سے جگایا, شبیری دین سکھا دیا, مدینہ والوں کو سکھا دیا. سخت تشیع آسان نہیں ہے. حضرت شبیر کا مذہب بہت سخت ہے, سنت شبیر پر عمل کرے تو بھی سخت ہے, اور شبیر کی ہمشیرہ کی سنت پر عمل کرے تو بھی سخت ہے. بیداری کے خطبے پڑھنا آسان نہیں ہے. ملازمتوں کی مجبوریاں پیش کرتے ہیں, نوکریوں کی مجبوریاں پیش کرتے ہیں, چھٹیوں کی مجبوریاں پیش کرتے ہیں, امتحانوں کی مجبوریاں پیش کرتے ہیں, گھروں کی مجبوریاں پیش کرتے ہیں, بیویوں کی مجبوریاں پیش کرتے ہیں, بچوں کی مجبوریاں پیش کرتے ہیں, فقر کی مجبوریاں پیش کرتے ہیں, مصروفیت کی مجبوریاں پیش کرتے ہیں. کون ہے اس عالم میں حضرت زینب سے بڑا مجبور؟ اگر بی بی کہتی خدایا میں تو مجبور ہوں, اگر فرماتی میں مجبور ہوں, کہہ سکتی تھی, لیکن نہیں فرمایا, نہیں کہا میں مجبور ہوں. جب تک خانقاہوں سے نہیں نکلیں گے بیداری نہیں آتی. آئین شبیری کی طرف آنا ضروری ہے. دین خانقاہی شیطان کی وصیت ہے اپنے چیلوں کو کہ امت مسلمہ کو خواب غفلت میں ڈالنے کے لیے اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں, اسے کہ جب تک خانقاہی رہیں گے سوئے رہیں گے, بیدار نہیں ہوں گے, جو مرضی ان کے ساتھ کر لو. اور ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. لیکن ایسے خطبے پڑھنا آسان نہیں ہے. بی بی نے جب خطبہ شروع کیا آواز دی, یا اہل الکوفہ, یا اہل الخطل والمکر, اے کوفہ والو, اے مکارو, اے ہزار چہرہ لوگو. ایک سناٹا چھا گیا, سکوت. آئے کیوں تھے؟ اعلان ہوا تھا کہ ہم نے بغاوت کچل کے باغیوں کو مار دیا, باغیوں کے خاندان کو اسیر بنا لیا. یہ آئے تھے باغیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے. بی بی نے خطبہ پڑھ کے اس سوئی ہوئی امت کو جگایا, یہ باغی نہیں, یہ تمہارا امام دین ہے. تشریح کی ان کے سامنے, معلوم ہے کہ کس کا سر نوک نیزہ پر ہے. جب خطبہ شروع ہوا اس سناٹے میں ایک نابینا سنتا ہے خطبہ, اپنے ساتھی سے پوچھتا ہے, کہتا ہے عجب عالم ہے, عجب حالت ہے کہ آواز نسوانی لگ رہی ہے لیکن لہجہ علی کا لگتا ہے. پوچھتا ہے مجھے بتا تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے. نسوانی آواز میں علی کا خطبہ بتا دیا جاتا ہے. کہا کربلا سے اسیر ہو کر ایک خاندان آیا ہے, اس خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون خطبہ دے رہی ہیں. کہا میں پوچھوں تو جا کر یہ کون بی بی ہے, اس کا علی سے کیا تعلق ہے, علی کے لہجے میں کیوں خطبے دیتی ہے, اتنی دکھ بھری باتیں کیوں کرتی ہے, اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. قریب آ کر پوچھتا ہے کہ کون ہو, کہاں سے آئے ہو, علی کے لہجے میں خطبے کیوں دیتے ہو, علی سے تعلق کیوں ہے. جب اس کو بتا دیا جاتا ہے, جب بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جو خطبے دے رہی ہے یہ علی کی بیٹی ہے, اور وہ نوک سنا پہ جو تجھے نظر نہیں آ رہا وہ علی کے بیٹے کا سر ہے, اور علی کی اولاد ساری رسیوں میں پابند سلاسل ہے. نابینا تھا, نابینا تھا لیکن غافل نہیں تھا، سویا ہوا نہیں تھا، آگے بڑھتا ہے اور ان محنتوں پر لعنت کرتا ہے اور بازار کوفہ میں آواز بلند کرتا ہے کہ اے لعینوں، آل رسول پہ ظلم کر دیا، آل رسول کو شہید کر دیا، آل رسول کے سر لوگ کے نیزہ پر ہے، آل رسول کو اسیر کر کے بازاروں میں لے آئے ہو۔ ایک لعین نے بھر کر اس نابینا کو وہیں پر شہید کر دیا، وہ نابینا اس وقت بن گیا، آنکھیں نہیں تھی، بصر نہیں لیکن بصیرت موجود تھی۔ یہ بتا دیا کہ جب بھی آل رسول کے متعلق مسائل سنو تو پھر چپ کر کے روتے ہی نہیں رہنا، بلکہ کسی ستمگر کو ضرور للکارنا، کسی ظالم کو ضرور للکارنا۔ ایک خاتون آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھ کر آ کر پوچھتی ہے بی بی کہاں سے آئی ہو؟ اسے لے جایا جاتا ہے حضرت زینب علیا کے پاس، اس نے آ کر پوچھا کہ کہاں سے اسیر ہو کر آئے ہو، کہاں سے اتنی مظلومیت کی حالت ہے، سروں پہ خاک کیوں پڑی ہوئی ہے، تمہارے عزیزوں کے جنازے میں کے نیزہ پر کیوں ہے، یہ تمہارے بچوں کے گال سرخ کیوں ہو رہے ہیں، ان کے کانوں سے خون کیوں ٹپک رہا ہے؟ اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ خاندان مدینے سے آیا ہے۔ پوچھتی ہے مدینے سے اگر آئے ہو تو مدینے والوں کو تو میں جانتی ہوں، ذرا مجھے میرے عزیزوں کا حال تو بتا دو۔ بی بی کہتی ہے مدینے میں کس کو جانتی ہو؟ کہا آپ اگر مدینے کی ہو تو پھر جانتی ہوں مولا حسین کو ضرور جانتی ہوگی، حسین ابن علی کو ضرور جانتی ہوگی۔ کہا ہاں میں جانتی ہوں۔ کہا مدینے میں اور کس کو جانتی ہو؟ کہا مدینے میں میں حسین علیہ السلام کی ایک ہمشیرہ ہے زینب، اس کو بھی جانتی ہوں، آیا جانتی ہوں اس کو؟ ایک دفعہ حضرت زینب نے سر اٹھا کر کیا کہا؟ کہا اے مقدرہ ذرا غور سے دیکھ، ارے جس کا حال پوچھ رہی ہے وہ میں ہی تو مظلوم زینب ہوں، ارے میں ہی تو ہوں جس کو اتر پلا سے اسیر کر کے کوفہ کے بازاروں میں لے جایا جا رہا۔
لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مومنین مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفا عملہ نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد پر شر و بلیہ سے محفوظ فرما، جو کسی امتحان میں مشغول ہیں پروردگار انہیں تمام دنیاوی اخروی امتحانوں میں کامیاب فرما، جو اسیر ہیں بے گناہ ہیں پروردگار بحق محمد و آل محمد انہیں عزت کے ساتھ آزاد فرما کے اپنے خاندانوں میں واپس لوٹا۔ پروردگار اس وقت عالم اسلام پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ملت فلسطین کی حمایت فرما، ملت عراق کی نصرت فرما، مقامات مقدسہ حوزہ علمیہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظم کی حفاظت فرما، رہبر عظیم الشان کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، دشمنان انقلاب اسلامی کو نابود فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ خداوند عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزا و عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، خاص کر شہداء ثانیہ ہنگو کے لیے، و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔